الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. صدق الله مولانا العظيم. آج کی اس مجلس میں جنت کی خوشخبری حاصل کرنے والی ایک نیک خاتون حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. یہ وہ نیک خاتون ہیں کہ دینی مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتی تھی، بلکہ مدینہ میں عورتوں کی طرف سے یہی نیک خاتون سوال کرنے میں آگے رہتی. حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے بعد زیادہ حدیث نقل کرنے والی یہی عورت ہے. ان کی کنیت ام سلمہ اور ام عامر بتائی جاتی ہے. ان کی امی کا نام ام سعد تھا اور ان کے شوہر مشہور صحابی حضرت ابو سعید انصاری ہے. حضرت معاذ ابن جبل ان کے کزن ہوتے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے ایمان لائی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ معلم اور استاد بن کے گئے تھے. ان کی برکت سے، ان کی محنت سے حضرت اسماء اور ان کی بہن حوا یہ ساتھ ایمان لے آئی اور اسلام میں داخل ہو گئی. اوس آپ کا خاندان اور فیملی ہے. یہ عورت بڑی خوبیوں والی تھی. نمبر ایک، بہت ہوشیار تھی. نمبر دو، بڑی دیندار تھی. اور نمبر تین بڑی شاندار تقریر اور بیان کرتی تھی، اس لیے ان کو خطیبۃ النساء کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں شاندار بیان کرنے والی نیک خاتون۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ کے راستے میں جنگ میں قتال میں جانا ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عورتوں کی ایک جماعت آئی، حضرت اسماء ان کی لیڈر تھی۔ آ کر کے حضرت اسماء نے بڑے ادب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ ایمان والی صحابیات عورتیں ایک بات پوچھنا چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے نبی بنایا ہے، اب ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہے، مرد مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، اور ہم عورتوں کو گھر میں رہنا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، شوہر کے مال کی ہم حفاظت کرتی ہے، ہم کپڑے گھر میں بناتی ہے۔ اس زمانے کے اندر عورتیں اپنے ہاتھ سے کپڑا بھی بناتی تھی، چرخا ہوتا تھا، اس کے اوپر روئی کاٹن لگا کر کے کپڑے گھر میں تیار کرتی تھی۔ تو کہا، حضور، ہمیں گھر میں رہنا ہوتا ہے، مرد باہر جاتے ہیں، تو مرد جو باہر جا کر نیک کام کرتے ہیں اس میں ہم کو ثواب کا حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حضرت اسماء نے اتنے شاندار اسٹائل میں حضور کو سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، مسکرا دیے۔ صحابہ کو فرمایا، تم نے کبھی کسی عورت سے ایسی شاندار بات سنی ہے؟ صحابہ کہنے لگے کہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت ایسی شاندار بات کر سکتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان عورتوں کو جا کے کہو جنہوں نے تم کو بھیجا ہے کہ اگر عورت شوہر کی بات مانے اور شوہر کی خدمت کرے، یعنی شریعت کے احکام پورے کر کے شوہر کی بھی خدمت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مردوں کے برابر ثواب اور نیکی عطا کریں گے۔ یعنی مرد گھر سے باہر جا کے جتنا ثواب کماتے ہیں، عورت گھر میں رہے، اللہ کی عبادت کرے، شوہر کی خدمت کرے، تو اللہ تعالیٰ عورت کو گھر میں بیٹھے بیٹھے مردوں جیسا ثواب عطا کرتے ہیں۔ حضرت اسماء خوش خوش ہو گئی، زور سے لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوئی عورتوں کی مجلس میں پہنچ گئی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جب حضرت اسماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو ان کی خالہ بھی تھی، और उनकी खाला के हाथ में गोल्ड था, कंगन चूड़ियां कावरी पहनी हुई थी, वीटियां अंगूठियां भी पहनी हुई थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खाला को पूछा कि तू ये सब सोना गोल्ड पहनती है तो ज़कात देती है कि नहीं देती? तो हजरत असमा की खाला ने सच बात कह दी कि नहीं, मैं ज़कात तो देती नहीं हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमको ये पसंद है आखिरत में इस गोल्ड के बदले में तुमको आग हाथ में पहनाई जावे, जहन्नम की आग की चूड़ियां और कंगन तुम्हारे हाथ में पहनाया जावे? बहुत ध्यान देने की हदीस है, जवेरात पहनो तो ज़कात निकालो, ज़कात नहीं निकालोगे तो यही जहन्नम की आग जवेरात की जगह के ऊपर पहनाई जाएगी, ये इस हदीस से मालूम होता है। हजरत असमा की खाला ये बात सुनी, हजरत असमा ने कहा, खाला जान ये हाथ में जितना गोल्ड पहना है निकाल दो। तो उन्होंने हाथ में से निकाल करके फेंक दिए। कैसी साहबी औरतें पाक जज्बे की थी, कोई ले जाएगा कोई उचक लेगा उसकी भी फिक्र नहीं की, कहा अल्लाह अल्लाह मुझसे ज़कात अदा नहीं हुई तो सारा गोल्ड फेंक दिया। हजरत असमा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब सवाल किया, हुजूर अगर हम जवेरात गोल्ड नहीं पहनेंगे तो शोहर हमको मोहब्बत नहीं करेंगे, उनकी नजर से हम नीचे हो जाएंगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गोल्ड नहीं है, गोल्ड के जेवरात नहीं है, हुजूर के फरमाने की बात का खुलासा ये था कि अगर गोल्ड नहीं है, गोल्ड का जेवर नहीं है तो सिल्वर का जेवर बनाओ और उसके ऊपर जाफरान लगा दो। जाफरान लगाने की वजह से सिल्वर भी गोल्ड की तरह चमक जाएगा और सिल्वर सस्ता होता है। कितनी अच्छी तदबीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई कि कोई औरत गरीब हो, मिडिल क्लास की हो और गोल्ड ना पहन सकती हो तो सिल्वर पहने और उसके ऊपर केसर जाफरान लगा देवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अच्छी गाइडलाइन सहाबी औरतों को भी मिल जाती थी। हजरत असमा का खानदान भी बहुत अच्छा था, इनकी फैमिली के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए, दुश्मनों का डिफेंस करने के लिए पूरी मेहनत करते थे और दीन के लिए अपनी जान लगाते थे। उहुद की लड़ाई में जब दुश्मनों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया तो अंसारी सहाबा आगे बढ़े और उन्होंने दुश्मनों का जोरदार डिफेंस किया। ये हजरत असमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत आशिका थी, हुजूर से मोहब्बत इश्क रखती थी, अजीब मोहब्बत। उहुद की लड़ाई में हजरत असमा के अब्बा, हजरत असमा के भाई, حضرت اسماء کے کزین سب شہید ہو گئے. حضرت اسماء کو بتایا لوگوں نے تمہارے ابا، تمہارے بھائی، تمہارے کزین سب شہید ہو گئے. جب لوگوں نے یہ خبر دی تو ایسا لگا کہ جیسے سنا ہی نہیں، سنا ہی نہیں ایسا لگا. اور ڈائریکٹ سوال یہ کر رہی ہے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، مجھے میرے حضور کے لیے بتاؤ. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت اسماء نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، اپنی زبان سے بولی کل مصیبت بعد کا جلل. اے اللہ کے نبی، آپ زندہ ہے تو ساری مصیبتیں آسان ہیں، ابا گئے کوئی بات نہیں، آپ تو زندہ ہے نبی جی، ابا کا غم ہے دکھ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بھائی گئے، کزن گئے، جنتی ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کوئی بات نہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ایسی ہمت والی عورت ہے کہ انہوں نے بہت سے قتال اور جنگ میں بھی حصہ لیا. نمبر ایک غزوہ خندق میں بھی تھی، نمبر دو مکہ کی فتح میں بھی تھی، نمبر تین صلح حدیبیہ بیت رضوان میں بھی تھی، نمبر چار خیبر کے اندر بھی تھی، نمبر پانچ غزوہ حنین میں بھی تھی، اور نمبر چھ یرموک کی جنگ میں بھی تھی. خندق کے حالات تو آپ نے سنے ہیں، صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھودنے کا کام کرتے تھے. ہم مدینہ جاتے ہیں تو زیارت میں جاتے ہیں، خندق کی مسجد دیکھنے کے لیے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی، وہ جگہ دیکھنے. یہ سب مدینہ کی یادگار جگہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے کھڈے کھود رہے تھے، تو حضرت اسماء نے ایک بہت بڑا کھنچا لیا، بہت بڑی پلیٹ لی، اور کھجور اور گھی ملا کر کے ایک سویٹ ڈش تیار کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے. حضرت ام سلمہ کتنی اچھی عورت کہ جب حضرت اسماء کے یہاں سے سویٹ ڈش آئی تو اس میں ضرورت جتنا لے لیا اور باقی دوسرے صحابہ کے اندر تقسیم کر دیا. صحابہ کرام نے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، اور وہ کھانا جیسا کا تھا ایسا ہی بچا ہوا رہا. اتنی برکت ہوئی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے کھانے میں، سویٹ ڈش میں. اس قصے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے، کھانا سویٹ یہ بھی بھوکے لوگوں کو گفٹ میں، ہدیے میں بھیجنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زیادہ کھانا آوے تو اپنی ضرورت کا اپنے پاس رکھو، باقی تقسیم کر دو، بانٹ دو، لوگوں میں بیچنی کر دینی چاہیے. بہت سوں کی طبیعت میں لالچ ہوتی ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ گھر میں بھر بھر کے رکھتے ہیں، پھر وہ سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. ایسا مت کرو، جتنی ضرورت اتنا لو اور باقی دوسروں کو تقسیم کر دو. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنے تب یرموک کی وار ہوئی، تو حضرت اسما نے اتنا زوردار پاور فل ڈیفینس کیا عورتوں کے ساتھ مل کر کے کہ رومان کے لوگ ان کو بھگایا، اور ایک لکڑی کے ذریعے 9 رومان لوگوں کو حضرت اسما نے جہنم میں پہنچا دیا. اندازہ لگاؤ کیسی ہمت والی، کیسی بہادر عورت ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والی. ایک مرتبہ انہوں نے حیض کے بعد غسل کا مسئلہ پوچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی اس کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ حضرت اسماء ہی نے پوچھا تھا. پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حیض کے بعد جب بات کرنا ہو تو پانی کے اندر بیر کے پتے ڈال کر کے اس کو گرم کرو. پرانے زمانے میں آج کی طرح یہ ڈفرنٹ شیمپو اور شاپ نہیں ہوتے تھے، یہ بور کے پتے ہوتے ہیں، وہ بہت اچھی چیز ہے. کبور کے پتے ڈال کر کے لیوس ڈال کے گرم کرو تو وہ پانی گرین کلر کا ہو جائے گا اور نیچرل شیمپو کا کام کرے گا. تو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ حیض کے بعد نہانا ہو تو ایک کام کرو کہ بور کے پتے سے پانی گرم کر کے اس سے غسل کرو، دوسرا کام یہ کرو کہ اپنے سر کے اوپر بال میں پانی ڈالو، خوب اچھی طرح بال کو دھوو، اتنا دھوو کہ بال کی جو جڑ ہے سر کی ہیڈ کی چمڑی وہاں تک پانی پہنچ جاوے، اور پورے بدن میں جہاں کہیں بھی ناپاکی لگی ہو اس کو اچھی طرح صاف کر لو، اور اس کے لیے کوئی نارمل صاف چیز، کوئی معمولی ہلکی لائٹ خوشبو والی چیز وہ بھی استعمال کر لو، تاکہ حیض کی جو بدبو ہوتی ہے، واس ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاوے. اس طرح حیض کے بعد اچھی طرح غسل کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو مسئلے کے طور پر بتلایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب رخصتی کا وقت آیا تو حضرت اسماء نے ان کو تیار کیا. حضرت عائشہ کو دلہن سجانے کا کام حضرت اسماء نے کیا. حضرت ام رومان اور حضرت اسماء وغیرہ تیار کر کے جب کچھ انصاری عورتیں آئی ہوئی تھی دلہن کو لینے کے لیے، تو حضرت عائشہ کو لے کر ان عورتوں کے پاس گئی حضرت ام رومان، تو انصاری عورتوں نے کتنی اچھی بات کہی دلہن کو دیکھ کر کے، علی الخیر والبرکت وعلی خیر طائر. ایسی دعائیں سیکھو. ہماری یہاں دلہنوں کو جب تیار کرتے ہیں تو عورتیں صرف بات کرتی ہے کہ ڈریس بہت اچھا، نیکلیس بہت اچھا، مہندی بہت اچھی، میک اپ بہت اچھا، بس ایسی کامنٹ کرتے رہتے ہیں. غلط طریقہ ہے. دعا دو. یہ انصاری عورتوں نے، انصاری صحابیات نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دلہن دیکھا تو انہوں نے دعا دی، تمہارا آنا خیر ہو، برکت ہو اور نیک فال ہو. علی الخیر والبرکت وعلی خیر طائر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ کے ساتھ رخصتی کا وقت، حضرت اسماء بھی وہاں موجود تھی. حضرت اسماء کہتی ہے ایک پیالہ آیا، باؤل دودھ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا دودھ پیا اور حضرت عائشہ کو دیا. وہ شرمانے لگی تو حضرت اسماء نے کہا کہ عائشہ دودھ پی لو، یہ گولڈن چانس ہے. تو انہوں نے شرم شرم میں دودھ لیا اور گھونٹ پی کر کے واپس دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ حضرت اسماء کو دیا. حضرت اسماء کیسی ہوشیار ہوگی، وہ دودھ کے باؤل کو گول گول پھیرانے لگی تاکہ جہاں حضور کا منہ لگا ہے اسی جگہ پر منہ لگا کر کے میں برکتی جگہ پر دودھ پیوں. کیسی حضرت اسماء کی حضور سے محبت ہوگی. دوسری عورتیں بھی تھی، حضور نے کہا دودھ پی لو تو وہ شرم کے اندر کہنے لگی کہ ابھی پینا نہیں ہے. بس وہ شرم میں انہوں نے نہ کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک لگی ہے، یعنی پینے کا دل ہو رہا ہے اور اوپر سے نہ بھی کہتی ہو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھی جاتے تھے. ایک دن مغرب کے وقت پر حضرت اسماء کے گھر گئے، گھر کے صحن کے اندر عبادت کی نماز کی جگہ تھی. پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ گھر میں ایک پریئر کی نماز کی جگہ ضرور بناؤ. تو حضرت اسماء کے گھر کے آنگن میں نماز کی جگہ تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، ایک باؤل کے اندر گریوی شوربہ لا کے اور تھوڑی روٹیاں لا کے دی اور حضرت اسماء نے کہا حضور کھانا کھا لیجئے. اب سوچو کہ ایک باؤل میں کتنی گریوی ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے ساتھ صحابہ نے وہ تھوڑا سا کھانا چالو کیا، سب نے پیٹ بھر کے کھایا. 40 صحابہ تھے، 40 صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور بچ گیا. اس سے معلوم ہوا کہ گھر پر کھانے کے وقت پر کوئی آ جاوے تو کھلا ہی دینا چاہیے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کھائیں گے نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے کھائیں گے تو سامنے والے کو شرم آتی ہے، کھانا ہو تو ابھی نہ کہہ دے، سیدھا کھانا کھلا ہی دو کھانے کے وقت کوئی آوے. اور آنے والے کو بھی چاہیے کہ تکلف نہ کرے، کھا لے وے کوئی کھلاوے. تو یہ جو باؤل گریوی کا حضرت اسماء نے دیا، صحابہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، تو حضرت اسماء نے وہ باؤل کو برکتی بنا کے رکھ دیا، اپنے گھر میں رکھ دیا. کوئی بیمار ہوتا تو اس میں پانی بھر کر کے وہ پلاتی تھی، اچھا ہو جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں مشکیزے اور ڈرم سے پانی پیا تھا، وہ بھی انہوں نے حفاظت سے رکھا تھا، برکت کے لیے اس میں سے وہ پانی پیتی تھی۔ اس طرح اللہ کے نیک بندوں کی برکتی چیزیں رکھنی چاہیے، یادگار رکھنی چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ عجیب بات کہ حضرت اسماء کو جب طلاق ہوئی تو مدینہ کے اندر پہلا یہ قصہ تھا طلاق اور عدت کا۔ عدت کے بارے میں پہلے کوئی قانون نہیں تھا۔ جب حضرت اسماء کو طلاق ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء۔ سب سے پہلے عدت کا لا اور قانون طلاق کے بعد یہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کے واقعے میں پیش آیا کہ اس میں مسئلہ بتایا گیا کہ تین حیض تک عدت گزارنی ہے۔ تو یہ حضرت اسماء کی برکت سے امت کو عدت کی نعمت ملی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے لیے بیان کیا ہے، دجال کے لیے، تو سب صحابہ رونے لگے، ارے دجال کا فتنہ اتنا ڈینجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، پھر اندر آئے، حضرت اسماء بہت رو رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسماء کیوں روتی ہے؟ تو حضرت اسماء نے کہا، حضور ہم تو تھوڑی سی بھوک بھی سہن نہیں کر سکتے، تھوڑی بھوک بھی ہمارے لیے سہن کرنا، صبر کرنا مشکل ہے، اور دجال کے زمانے کے اندر بہت بڑا قحط پڑے گا، دکاڑ پڑے گا، اور ہمارے زمانے کے اندر تو کہا کہ گھر میں کام کرنے والی اطمینان سے لوٹ گون کے روٹی بناوے، اتنا بھی ہم سے صبر نہیں ہوتا، تو دجال کے زمانے میں ہم کیا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات کہی حضرت اسماء کو کہ اسماء، اللہ کا ذکر کرنا دجال کے زمانے میں تو ذکر کی برکت سے بھوک نہیں لگے گی۔ آج بھی تجربہ یہ ہے، بھوک لگے تسبیح پڑھو، قرآن پڑھو تو بھوک بھول جاؤ گے، بھوک دب جائے گی۔ اسماء دجال کے زمانے میں جب قحط پڑے، دکاڑ پڑے، تو اللہ کا ذکر زیادہ کرنا تو بھوک نہیں لگے گی۔ پھر حضور نے فرمایا، اسماء زیادہ مت رو، اگر دجال کے زمانے میں میں زندہ رہوں گا تو میں اپنی امت کو دجال سے بچاؤں گا، اور اگر میرے دنیا سے جانے کے بعد دجال نکلا تو ہر مسلمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے، ایمان والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ اور حقیقت ہے دینی بہنوں، سورہ کہف پڑھ لیا کرو، سورہ کہف کی پہلی دس یا آخری دس یا پہلی تین آخری تین آیتیں یاد کر کے روزانہ پڑھنے کی عادت بناؤ، اللہ اس کی برکت سے دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ بہنوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ یاد کر لے رہے، سورہ کہف کی بگننگ کی 10 آیت یا اینڈ کی 10 آیت یا 3-3 آیت یاد کرو اور ڈیلی پڑھنے کی عادت بناؤ، اور جب اللہ تعالیٰ دجال سے حفاظت کریں گے سورہ کہف کی آیتوں کی برکت سے، تو اس زمانے کے جو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں ان کے فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ اسی لیے اس سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے اور یہ آیت بھی پڑھنی چاہیے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کے یہاں سے وحی آتی تھی, قرآن آتا تھا, تو ایک لوڈ ہوتا تھا, بوجھ ہوتا تھا, حضور کو بہت تکلیف ہوتی تھی. حضرت اسماء کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑ کے کھڑی تھی, اتنے میں حضور کے اوپر آسمان سے وحی آنا شروع ہو گیا. کہا اتنا لوڈ, اتنا بوجھ ہوا کہ مجھے ڈر لگا کہ اونٹنی کے پیر ٹوٹ جائیں گے. تو حضور کو کتنی تکلیف ہوگی اندازہ لگاؤ وحی کے اترتے وقت کے اوپر. تقریباً 181 حدیثیں حضرت اسماء نے نقل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں سے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں. حضرت اسماء کہتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ولا یبالی. اللہ تعالی بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی. اسی لیے دینی بہنوں یہ حدیث حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے. اسی لیے رمضان کے اندر خوب رو رو کر کے اپنے گناہوں پر معافی مانگو, اللہ تمام گناہ معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں کوئی فکر نہیں. ایک اور حدیث حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے اسم اللہ العظم فیما بین الآیتین. اللہ تعالی کا بڑا نام جس کو اسم اعظم کہتے ہیں, جو پڑھ کے دعا کرو تو اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں. حضرت اسماء کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ اللہ تعالی کا اسم اعظم دو آیتوں میں ہے. یہ دو آیتیں دھیان سے سنو, اس میں اسم اعظم ہے. اور اپنی دعا کے شروع میں یہ دونوں آیتیں پڑھ لیا کرو اور دعا مانگا کرو تو انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی. وہ اسم اعظم والی آیت جو حضرت اسماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی وہ یہ ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ دو آیتیں یاد کر لو اور دعا مانگنے کی ترتیب آپ جانتے ہو. پہلے اللہ کی حمد ثنا تعریف الحمدللہ رب العالمین, پھر درود پاک, پھر یہ دونوں آیت پڑھو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور دعا پوری کر کے بھی جو ہے درود پاک پڑھو, اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ دعا قبول کر دیں گے. تو یہ اسم اعظم والی جو آیت ہے یہ بھی حضرت اسماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے قیامت تک آنے والی امت کو پہنچا دیا. بہت بڑا تحفہ امت کو مل گیا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا زندگی کے آخری دنوں میں دمشق چلی گئی تھی, دمشقس جس کو کہتے ہیں, ابھی جو سیریا کا کیپیٹل ہے وہاں, اور وہیں پر انتقال ہوا اور وہاں کے قبرستان کے اندر جنت کی نعمتوں میں آرام کر رہی ہے. ہے وہاں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر,
اور فیمس ہے ان کی قبر.
تو یہ جنتی خاتون حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بڑی خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین سیکھا اور قیامت تک آنے والی امت کو انہوں نے اللہ کا دین پہنچایا.
اور صلح حدیبیہ، بیت رضوان ایسی مبارک مجلسوں میں شریک رہی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام اور درجہ دیا کہ دنیا میں جنت کی خوشخبری ان کے لیے ہو گئی. اللہ ان کے درجات کو جنت میں بلند فرماوے، ان کے جیسی خوبیاں اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. ایک اور جنتی صحابی خاتون حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ بھی بڑی عجیب و غریب کارنامے والی خاتون ہے. حضرت ام حرام انصاری تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی فیملی بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا کا نام ملحان ہے اور ممی کا نام ملیکا ہے، خزرج خاندان کی ہے. اور حضرت انس کی ممی حضرت ام سلیم کا قصہ جو ہم نے سنا، ان کی یہ سگی بہن ہوتی ہے. اور ایک مشہور صحابی حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبیر معونہ میں شہید ہوئے تھے، ان کی یہ بہن ہوتی ہے. اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوتی ہے رشتے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالہ کے گھر کبھی کبھی جاتے تھے تو بہت خوش ہوتی تھی، اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی، حضور کو کھلاتی، بستر پر انتظام کرتی اور حضور کو اپنے گھر میں آرام کراتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ حضرت ام حرام کے گھر آئے. کوبا کی طرف یہ رہتی تھی تو وہاں میری ممی حضرت ام سلیم بھی تھی اور میری خالہ حضرت ام حرام بھی تھی. حضور نے فرمایا کہ چلو میں تم کو نماز پڑھاؤں، نفل نماز برکت کے لیے. تو حضرت انس کو حضور نے دائنی طرف بازو میں کھڑا کر دیا اور میری ممی اور میری خالہ کو پیچھے کھڑا کر دیا اور حضور نے ان کو نفل نماز پڑھائی گھر کے اندر. عجیب بات، یہ عورت نے اپنی زندگی کے اندر پہلا نکاح حضرت عمر سے کیا، وہ بدری صحابی ہے. یہ حضرت عمر وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ وہ اور ان کے بیٹے قیس دونوں غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. جب شوہر شہید ہو گئے تو حضرت ام حرام نے دوسری شادی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے کی. اور حضرت ام حرام حضرت عبادہ کے گھر رہنے چلی گئی. وہ کوبا کی سائٹ میں ان کا مکان تھا. بھائی بھی شہید ہوئے حضرت حرام، پہلے شوہر شہید ہوئے، سارے غم حضرت ام حرام برداشت کرتی رہی. پہلے شوہر سے دو بیٹے تھے، قیس اور عبداللہ، وہ دونوں یتیم ہو گئے. پھر دوسرے شوہر سے حضرت عبادہ سے محمد نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا. ان کی ایک عجیب خوش نصیبی سنو, عجیب خوش نصیبی, ایسی خوش نصیبی تمام صحابی عورتوں میں ان کا لق ہے, ان کا نصیب ہے, عجیب خوش نصیبی. ہوا یہ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بالکل اخیر دن میں, اخیری دنوں میں حضرت ام حرام کے گھر پر پہنچے. حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے کھانا کھلایا, حضور کھا کے سو گئے. یہ رشتے کی حضور کی خالہ تھی, انہوں نے حضور کے سر کے اندر ہاتھ پھیرانا شروع کیا. اتنے میں حضور نیند میں تھے, آنکھ کھل گئی اور جاگ گئے حضور, تو ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے. حضرت ام حرام نے پوچھا, ارے واہ حضور آج مسکرا رہے نیند میں سے اٹھ کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج میں نے ایک خواب دیکھا, حضور کا خواب. نبی کا ڈریم سچا ہوتا ہے. کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اللہ کے دین کے خاطر پانی کے اوپر, دریا کے اوپر بوٹ میں, اسٹیمر میں بیٹھ کر کے غزوے کے لیے نکلے. چونکہ اس زمانے کے اندر پانی کا سفر بہت نئی بات تھی, کہ میری امت کے کچھ لوگ پانی کے اوپر یعنی بوٹ میں, اسٹیمر میں بیٹھ کر کے اللہ کے دین کے لیے, غزوے کے لیے نکلے. اور وہ جس بوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اتنی اچھی بوٹ تھی اور اتنی اچھی گویا چل رہی تھی جیسے کوئی کنگ, کوئی بادشاہ اپنے پلنگ پر, اپنے تخت پر, اپنے بیڈ کے اوپر ہو. یہ حضور نے اپنا ڈریم سنایا, خواب سنایا. حضرت ام حرام نے کیا کہا؟ عجیب بات کہی. کیسے ان صحابی عورتوں کے جذبات تھے. یہ نہیں پوچھا حضور اس ڈریم کی تعبیر کیا ہے. کیا کہا حضرت ام حرام نے؟ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے دعا کر دیجئے کہ آپ کی امت کے جو لوگ دریا میں, پانی میں دین کے لیے جائیں گے, اللہ اس میں مجھے بھی شامل کر لے. کیسے جذبے والی عورت, کہ جو لوگ پانی کے اوپر اسٹیمروں میں بیٹھ کر, بوٹ میں بیٹھ کر اللہ کے دین کے لیے جائیں گے, اے اللہ اس میں مجھے شامل کر لے, اے میرے حضور اس کے لیے میرے لیے دعا کر دو. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ریکویسٹ سنی تو دعا کر دی, اور دعا کر کے حضور پھر سو گئے. میٹھی نیند آ گئی حضور کو. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھے اور حضور نے کہا کہ میں نے وہی خواب حضور نے سنایا. تو حضرت ام حرام نے بھی اپنی ریکویسٹ ریپیٹ کی, حضور اس میں میرے لیے دعا کر دو کہ میں اس میں ہو جاؤں. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ہاں, وہ پہلی جماعت, پہلا خواب, اس کے اندر اللہ تمہیں شامل کریں گے. بہت خوش ہوئی, بہت خوش ہوئی, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھنے لگی, اتنی خوش ہوئی. ایک راوی عمر کہتے ہیں, حضرت ام حرام نے ہم کو سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر, پہلی آرمی جو سمندر میں, پانی میں اللہ کے دین کے لیے نکلے گی, قتال اور جہاد کے لیے جائے گی ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو حضرت ام حرام نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرو کہ میں شامل ہو جاؤں. تو کہا ضرور ضرور, بس ان کی تو جنت کی لاٹری لگ گئی کہ حضور نے فرما دیا کہ وہ لشکر وہ آرمی وہ جماعت جنت میں جائے گی, اور حضرت ام حرام کے لیے حضور نے دعا کر دی کہ وہ اس جماعت میں ہوگی, تو گویا جنت یقینی ہو گئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ایک لشکر قیصر بادشاہ جو استنبول میں قسطنطنیہ ترکی میں وہاں لڑائی کے لیے جائے گا اللہ ان کی مغفرت کر دیں گے. یہ دوسری بات سنی تو حضرت ام حرام کہنے لگی کہ حضور میرے لیے دعا کر دو نی, میں وہاں قسطنطنیہ والی جنگ میں بھی شامل ہو جاؤں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یعنی تمہارے لیے تو پہلی دعا کر دی, اب دوسری کے اندر نہیں. یہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے یہ حضور کی دعا پوری ہوئی اور 28 ہجری میں 28 ہجری کے اندر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر تھے تو قبرص ایک بہت بڑا آئرلینڈ ملک ہے کنٹری ہے, آج کل اس کو سائپرس کہتے ہیں. تو وہاں کے لیے ایک لشکر روانہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے. حضرت عبادہ ابن سامت اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ ہسبن وائف دونوں گئے اس کے اندر, اور اللہ تعالی نے ان کو فتح عطا فرمائی. اور وہیں پر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ ایک جانور کے اوپر سے گر گئی, زخم لگا, اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا. آج بھی قبرص میں سائپرس کے اندر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر موجود ہے. میری ایک کتاب ہے دیکھی ہوئی دنیا, اس میں جہاں مالٹا کا سفر ہے وہاں قبرص کے اندر حضرت ام حرام اور ان کی قبر اور ان کی حدیثوں کی پوری ہسٹری ہے, پڑھنے کے لائق جو ہے وہ پوری سفر کی کارگزاری ہے. ایک مرتبہ مالٹا آئرلینڈ جو یوروپ میں ہے وہاں جاتے ہوئے ہم نے وہاں ٹرانزٹ کی تھی, فلائٹ وہاں رکی تھی, اور وہاں ہم نے فلائٹ میں بیٹھے بیٹھے ایصال ثواب کیا تھا, دعا کی تھی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں. بخاری مسلم میں بھی ان کی حدیثیں موجود ہے, 5 تک حدیثیں ان سے منقول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اکرام کرتے تھے, بڑی عزت کرتے تھے. حضرت ام حرام روزہ بھی بہت رکھتی تھی, نفل روزے رکھنے کا بڑا شوق بہت سو کو ہوتا ہے, رات میں تہجد پڑھا کرتی تھی, قرآن بھی بہت پڑھتی تھی, بہت زیادہ سخی تھی اور بڑے اونچے حوصلے والی تھی. کیسی خوبی دینی بہنوں, رات میں تہجد, دن میں روزہ نفل, قرآن زیادہ پڑھنا, سخاوت, اور اللہ کے دین کے لیے بڑی ہمت رکھنے والی عورت تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ خالہ بھی ہوتی تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، آرام بھی کرتے تھے اور ان سے اچھے تعلقات تھے، دودھ کھالا بھی حضور کی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درجات کو جنت الفردوس کے اندر بلند فرماوے۔ جو خوبیاں ان کی زندگی کے اندر تھی، سخاوت، نفل روزے، رات کی تہجد، دین کے لیے ہمت و شجاعت، یہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے پاک جذبے والی، جب فضیلت سنی کہ اس امت کی ایک جماعت پانی کے اندر اللہ کا دین پھیلانے کے لیے جائے گی اور وہ جماعت جنتی ہوگی، تو حضرت ام حرام نے حضور کو ریکویسٹ کی کہ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے اس جماعت میں بنا دے، اور حضور نے دعا کر دی اور حقیقت میں ان کو اس جماعت میں جانا نصیب ہوا اور اللہ کے راستے ہی کے اندر انتقال کر گئی، اور وہیں قبرص کے آئرلینڈ کے اوپر آج بھی وہ آرام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیسے پاک جذبے والی یہ صحابیات عورتیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان صحابیات کی قربانیوں کا بہترین بدلہ آخرت کے اندر عطا فرماوے۔ دعا کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ، یہ رحمت کا شرح آدھے سے اوپر ہو چکا۔ اے اللہ، ہم کب سے کہہ رہے تھے رمضان رمضان رمضان، اور پہلا عشرہ رحمت کا آدھے سے اوپر ہو چکا۔ اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرماؤ، رحمتوں سے مالا مال فرماؤ۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، رحمت کے عشرے کی برکت سے اپنا فضل فرما کر ہماری مغفرت فرماؤ، جہنم سے نجات عطا فرماؤ، جنت الفردوس عطا فرماؤ۔ اے اللہ، یہاں ہمارے تمام ایمان والوں کو، خصوصاً ہمارے ایشین ایمان والوں کی ہر طرف حفاظت فرماؤ، ان کے گھروں کی، ان کے بزنس کی، ان کی روزی روٹی کی حفاظت فرماؤ۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہیے، اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔